نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی علی اصغر عطاری المدنی بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم احکام حج سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے کچھ سلسلے ہو چکے، انشاءاللہ مزید آگے ہماری تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اتنا ثواب بڑھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ نیت کیجئے کہ اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں گے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل جو احکام ہمیں سکھائے جائیں گے، جو مناسک سکھائے جائیں گے، جو مصروفیات کے بارے میں ہماری تربیت ہوگی، انشاءاللہ اس کو اپنی ڈائری اور قلم لے لیجئے اور لکھنا شروع کر دیجئے، اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیجئے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی، مدنی چینل پر موجود ناظرین، سب سے التجا کروں گا کہ کانسنٹریٹ، توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضر رہیے، کیونکہ ایک اہم ترین، جو اتنا زبردست ہمارا فرض ہے، اس کی ادائیگی اس کو ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ ہمارے ساتھ ناتخواں بھی ہیں، ان سے کلام بھی سنیں گے۔ آئیے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسنائے بھائیوں، امیر اہل سنت الحمدللہ عز و جل اپنے کلام میں کیا ہی پیارا شعر ارشاد فرماتے ہیں، میرے قلب مستر کو بھی قرار آ جاتا، حج کا مزدہ کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا۔ جی، ہمارے اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد بھائی، کیا کلام سنا رہے ہیں آج ہمارے ناظرین کو؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ انشاءاللہ عزوجل جس کلام کا شعر آپ نے بھی سنایا، اسی کلام کو پڑھنے کی، پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا،
سبحان اللہ ماشاءاللہ۔
اور اکاش امیر علیہ سنت کی اس تمنا کے صدقے ہمیں بھی اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ شوق، یہ جذبہ اور یہ تڑپ نصیب ہو جائے کہ حج کرنے کی جو امید، جو تمنا، جو تڑپ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ کلام پیش کروں گا۔ مدین چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔
اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا کاش پھر مجھے حج کا
ساتھ میں لے کر مجھ
مجھ کو بھی گیا
نکل گیا
دم نکل گیا ہوتا ان کے قدموں میں ساتھ کر قدر نے میرا دے دیا جن دنوں مدینے آپ کا عطا آپ پر فدا ہوتا ہے تمنا اے الدار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے جھوم کر جب گرے میرا لاشا ہم لے بڑھ کے شاہ مدینہ کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا
ماشاءاللہ حقیقت میں ہر عاشق رسول کی یہ تمنا یہ خواہش یہ آرزو ہے کہ کاش مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں اور احکام حج بیان ہو رہے ہیں ہم ان سے سیکھیں گے ایک مدنی مشورہ میں اپنے تمام عازمین حج اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو دوں گا کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے الحمدللہ عزوجل حج پر جانے والوں کے لیے عازمین حج کے لیے 19 مدنی انعامات کا بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ عطا فرمایا برائے حج و سفر مدینہ یہ ہمارے ناظرین کو دکھائیے یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب بھی کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ یہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے تو ایک بہترین رفیق ہے کہ آپ نے حرمین طیبین میں اپنا جدول کیسے بنانا ہے آپ نے وہاں کیا کیا اعمال کرنے ہیں جو ہم احکام حج سیکھ رہے ہیں وہ تو کرنے ہیں ان میں مزید جوش ولولہ شوق اور ذوق کس انداز سے پیدا ہوگا انشاءاللہ آپ یہ 19 مدنی انعامات کو پڑھیں گے اس میں درود پاک پڑھنے والا مدنی انعام ہے قرآن مجید پڑھنے والا مدنی انعام ہے ماشاءاللہ اتنے مدنی انعامات ہماری اصلاح کے لیے ہیں کہ جب ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارے اوقات انشاءاللہ نیکیوں بھرے اوقات بن جائیں گے جی مفتی صاحب آج کا سلسلہ احکام حج آج ہمارے ناظرین کے لیے کیا مدنی پھول ہیں
الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے ایام حج یعنی 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں، تو ایام حج کی مصروفیات کے تعلق سے ایک پیکج چلایا تھا
جی،
اور ان میں سے 2 مصروفیات پر تفصیلی کلام بھی کیا تھا.
ٹھیک ہے،
یعنی منیٰ کے پہلے قیام پر اور عرفہ کے وقوف پر، میدان عرفات میں جو وقوف ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کو. تو جو بقیہ 11 مصروفیات ہیں ان پر تفصیلی کلام کرنا باقی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی اہم چیز
جی،
حج کے واجبات. بہار شریعت میں 27 واجبات لکھے گئے ہیں، اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 35 کے قریب بیان کیے ہیں، لیکن ہے اصل میں یہ کہ بعض واجبات جیسے سعی ایک واجب ہے، لیکن سعی کا صفا سے ہونا یہ بھی ایک واجب شمار کیا گیا ہے.
ٹھیک،
حالانکہ یہ سعی کا واجب ہے. تو یوں کمی زیادتی رہی ہے ان کی فگرز کے اندر، لیکن کوئی فرق نہیں ہے.
ٹھیک،
تو ہم ان کو 26 میں بیان کریں گے
انشاءاللہ.
اب ایک تو ہے واجب بیان کر دینا، کہ مثال کے طور پر رمی جو ہے وہ واجب ہے.
صحیح،
3 دن کی رمی واجب ہے.
ٹھیک،
لیکن ہم نے اس کے ساتھ تھوڑی سی اس کی تشریح بھی کی ہے، اور پھر جو سب سے اہم چیز اور سب سے جس میں زیادہ دقت
تشنگی ہوتی ہے لوگوں کی،
دقت اور وقت جی جس پر زیادہ لگا اور محنت زیادہ ہوئی، وہ یہ کہ اگر یہ واجب رہ جاتا ہے تو پھر کیا صورتیں ہوں گی.
ٹھیک ہے،
تو اس حوالے سے ہم نے ایک کام کروایا ہے. تو 8 یا 10 واجبات وہ ہم اپنے ناظرین کو تفصیل کے ساتھ آج دکھا پائیں گے
انشاءاللہ،
اور جو بقیہ واجبات ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ سلسلے کے اندر ہم اس کو شامل کریں گے
انشاءاللہ.
سب سے پہلے ایام حج کی جو مصروفیات ہیں اس کے تعلق سے پیکج تیار ہے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ایام حج کی مصروفیات مختصر پیکج میں.
جی،
ایام حج کے معمولات. پہلی مصروفیت 8 ذوالحجہ الحرام، منا میں پہلا قیام کرنا ہے. یہ قیام سنت موقعہ ہے. اس کا وقت 8 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر تک ہے. دوسری مصروفیت 9 ذوالحجہ الحرام، وقوف عرفہ. یہ وقوف حج کا رکن اعظم اور بنیادی فرض ہے. اس کا وقت 9 ذوالحجہ کے زوال کے بعد سے لے کر غروب ہو جانے تک واجب وقت ہے. غروب سے پہلے جانا جائز نہیں، البتہ پوری رات فجر کے وقت سے پہلے پہلے تک حالت احرام میں نیت حج کے ساتھ ایک لمحہ بھی عرفہ میں آنے والے کا فرض ادا ہو جائے گا. تیسری مصروفیت 9 ذوالحجۃ الحرام کی شب، وقوف مزدلفہ. یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. وقوف کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے. کم از کم ایک لمحہ اس وقت میں مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب ہے. چوتھی مصروفیت 10، 11، 12 ذوالحجہ الحرام، منیٰ میں دوسرا قیام. یہ قیام اپنی تفصیل کے مطابق سنت موقع ہے، البتہ غروب کے بعد منیٰ سے جانا معیوب ہے. بہتر ہے 13 کی رمی کر کے جائے. اگر 13 کی صبح منا میں ہی ہو گئی تو اب بغیر رمی کے جانا جائز نہیں، جائے گا تو دم واجب ہوگا. صرف بڑے جمرے کی رمی واجب حج. پہلے دن کی رمی کا وقت 10 تاریخ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے 11 کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے. مسنون یہ ہے کہ 10 کے سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کر لی جائے. زوال سے لے کر 10 کا سورج غروب ہونے تک کرنا بھی مباح ہے، البتہ غروب ہونے سے فجر تک مکروہ ہے. 10 کی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے سورج نکلنے تک کرنا بھی مکروہ ہے. چھٹی مصروفیت 10 ذوالحجۃ الحرام، رمی کے بعد قربانی کرنا، حج تمتو اور قران والے کے لیے یہ قربانی واجب ہے، جبکہ حج افراد والے کے لیے یہ قربانی مستحب ہے۔ حج کی قربانی کا وقت 10 ذوالحجہ رمی کے بعد سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک ہے۔ ساتویں مصروفیت، حلق یا تقصیر۔ قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کرنا یہ واجبات حج سے ہے اور احرام کھولنے کے لیے شرط ہے۔ 10 تاریخ کو قربانی کے بعد سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ آٹھویں مصروفیت، طواف زیارت۔ طواف زیارت یہ حج کا دوسرا بڑا فرض ہے۔ 10 ذوالحجہ کے سورج طلوع ہونے سے لے کر 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب تک وجوبی وقت ہے، نہ کیا ہو تو پوری عمر تک وقت ہوگا۔ نویں مصروفیت، حج کی سعی۔ یہ حج کا واجب ہے۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد حج کے مہینوں میں یعنی یکم شوال سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ حج سے پہلے ہو، حج کے احرام اور نفلی طواف کے بعد ہوگی، بعد میں احرام ضروری نہیں۔ اس کا آخری وجوبی وقت کوئی نہیں۔ دسویں مصروفیت، دوسرے دن تینوں جمرات کی رمی، یہ حج کا واجب ہے۔ 11 تاریخ کو زوال کا وقت ختم ہونے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے، البتہ بلا عذر سورج غروب ہونے کے بعد مکروہ ہے۔ 11ویں مصروفیت، تیسرے دن یعنی 12 ذوالحجہ کو تینوں جمرات کی رمی، کی حج کا واجب ہے۔ 12 تاریخ کو زوال کا وقت ختم ہونے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے، البتہ بلا عذر سورج غروب ہونے کے بعد مکروہ ہے۔ 12ویں مصروفیت، 13 ذوالحجہ یعنی چوتھے دن تینوں جمرات کی رمی، یہ حج کا واجب تو نہیں، البتہ مطلقاً اسے ادا کرنا افضل ہے، لیکن ایک صورت میں اس کی تاکید ہوگی اور ایک صورت میں واجب ہو جائے گی۔ 13 تاریخ کو اس کا وقت صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج غروب ہونے تک ہے، البتہ صبح سے زوال آفتاب تک مکروہ ہے، اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے غروب آفتاب تک مسنون وقت ہے۔ 13ویں مصروفیت، طواف وداع، یہ حج کا واجب ہے۔ طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف کیا جائے وہ طواف وداع کہلائے گا، اس کا آخری وجوبی وقت کوئی نہیں۔
ماشاءاللہ، 13 مصروفیات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، اور ایک تڑپ بھی تو ہوتی ہے نا کہ ان مصروفیات کے بعد جانا ہے مدینے، سرکار کی دیدار کی ایک تڑپ بھی ہوتی ہے۔ ارشد القادری صاحب کا وہ کیا ہی پیارا کلام ہے حضور،
بہرے دیدار مشتاق ہے میری نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، نور شک دور ہو کر کے تبدیل لباس بشر کر کے تبدیل لباس بشر
لالیاں نینا نے
کی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج تو چل رہا ہے، حج کے احکام سیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سفر جو ہے نا، یہ محبتوں بھرا سفر ہے، یہ ایک تڑپ لیے اپنے اندر ہے کہ بندہ جب یہاں سے سفر پر روانہ ہو، حج کا سفر ہو، اس کی کیفیات کیا ہونی چاہیے؟
اللہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو حج کے بہانے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آنے کیا بات، یہ سعادت بخشی ہے، کیا بات ہے. اور اس کلام پر میں عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ، جیسے آقا آ جائیے، ایک استغاثہ ہے. اور اس کلام کی جو تھیم ہے وہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تمنا کرنا. امام بوسیری ہوں، عبد الرحمان جامی ہوں، اعلی حضرت ہوں، امیر اہل سنت ہوں، اور جو شعراء اہل سنت ہوں، یہ جو وصف ہے نا نعتیہ کلام کے اندر، یعنی حسرت دیدار کا جو وصف ہے،
اللہ اللہ،
پوری شاعری کی رونق ہے.
بے شک بے شک.
اور رونق کیوں نہ ہو، کہ ہر مسلمان کی آرزو ہے، ہر مسلمان کی چاہت ہے. تو بلا شبہ یہ جو تڑپ ہے اور یہ جو استغاثہ ہے، الحمدللہ اہل محبت ہی کا خاصہ ہے.
بے شک.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. چلتے ہیں اپنے سلسلے کی طرف. واجبات کا بھی ایک پیکج ہے. اصل میں اگر ہم وہ سن لیں گے تو بہت ساری ایسی تفصیل جو ایام حج کی مصروفیات ہیں وہ اس میں بیان ہو جائیں گی،
وہ اس میں شامل ہیں.
تو محترم اور پیارے سمے بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، حج کے واجبات جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں. جس طرح نماز کے اندر کچھ چیزیں فرائض ہیں اور کچھ واجبات ہیں، فرائض ادا نہ ہوں، شرائط ادا نہ ہوں تو نماز اصلا نہیں ہوتی، اسی طریقے سے حج میں بھی کچھ واجبات ہیں، ان کے بھی کچھ احکام ہیں. جس طریقے سے نماز کے اندر واجبات چھوڑ جائیں تو بعض مواقع پر سجدہ سہو سے تلافی ہوتی ہے، بعض مواقع پر ادا ہی کرنا واحد حل ہوتا ہے.
جی،
اب دو باتیں یہاں پر بڑی اہم ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں اور اگر یہ واجبات ترک ہو جائیں تو پھر کیا احکام لازم ہوں گے.
ٹھیک.
تو ایک ہی ساتھ ہم نے ان واجبات کو بیان کیا ہے. آئیے پہلے مرحلے پر آٹھ واجبات آپ ملاحظہ کیجئے، پہلے مرحلے پر آٹھ واجبات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حج کے واجبات.
جی،
آئیے جانتے ہیں کہ حج کے واجبات کیا کیا ہیں. واجبات حج. پہلا واجب، میقات سے احرام باندھنا. حج کرنے والا تینوں اقسام میں سے جو بھی حج کر رہا ہو، اگر وہ آفاق یعنی حل کے باہر سے آ رہا ہے اور ساتھ ہی میقات سے گزر کر براہ راست مکہ مکرمہ آنا چاہتا ہے، تو حالت احرام میں ہی میقات عبور کرتا ہوا حل میں داخل ہوگا. احرام عمرے کا ہو یا حج کا، دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. میقات سے احرام باندھنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ جو آفاقی براہ راست مکہ مکرمہ کی نیت سے سفر کرتا ہوا بغیر احرام کے میقات سے حل میں داخل ہوا تو اس پر دم لازم ہو گیا اور گناہگار بھی ہوا، اس پر واجب ہے کہ واپس جا کر کسی بھی میقات یا محاذات میقات سے احرام باندھے، ایسی صورت میں دم ساقط ہو جائے گا. یہ بھی ضروری ہے کہ نیت احرام اور تلبیہ دونوں حل سے باہر جا کر کرے. اگر اندرون میقات کہیں سے احرام باندھ لیا تب بھی حکم ہے کہ میقات پر جا کر تلبیہ پڑھ کر واپس آئے، اس پر دم ساقط ہو جائے گا. البتہ گناہ ختم کرنے کے لیے توبہ کرنا ہوگی. داخل میقات سے احرام باندھنے والا واپس نہ ہوا اور طواف قدوم یا طواف عمرہ یا وقوف عرفہ کر لیا تو دم متعین ہو گیا، واپس جانے سے دم ساقط نہیں ہوگا. دم اور توبہ دونوں چیزیں لازم ہو گئیں. دوسرا واجب، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا یعنی سعی کرنا. ویسے تو سعی ہر عمرہ کرنے والا بھی کرتا ہے، لیکن عمرے سے ہٹ کر مستقل طور پر حج کی سعی ایک واجب ہے. یہ سعی حج سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے اور حج کے بعد بھی. اس کی تفصیل آپ ایام حج کی 13 مصروفیات کے نام سے بنائے گئے گلدستے میں جان سکتے ہیں. حج کی سعی ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ سعی کے چار یا اس سے زائد پھیرے چھوڑ دینے پر دم لازم ہوتا ہے. سعی کے تین یا اس سے کم پھیرے چھوڑنے پر ہر پھیرے کے بدلے صدقہ یعنی ایک صدقہ فطر نکالنا لازم ہوتا ہے. سعی کا اعادہ کر لینے سے
دم یا صدقہ ساقط ہو جائیں گے۔ میقات سے اگر کوئی تجاوز کر جائے تو بھی اس کو اعادہ کرنے کا اختیار ہے۔ اعادہ کرنے کے بعد دم یا صدقہ ساقط ہو جائیں گے، لیکن اس صورت میں دم یا صدقہ دینا افضل ہے۔ البتہ میقات سے واپسی پر افاقی کو احرام کی حالت میں ہی میقات عبور کرنا ہوگا، جو مکہ مکرمہ آنے کے لیے ویسے بھی ایک عمومی واجب ہے۔ اگر کسی معتبر عذر کی وجہ سے سعی ترک کی تو دم لازم نہیں آئے گا۔ یہی حکم عمرے کی سعی کا بھی ہے۔ تیسرا واجب، سعی صفا سے شروع کرنا۔ یہ در حقیقت سعی کا واجب ہے کہ جب بھی سعی ہوگی، خواہ حج کی ہو یا عمرہ کی، صفا سے شروع کرنا واجب ہے۔ سعی صفا سے شروع نہ کی جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ اگر سعی کو مروہ سے شروع کیا تو یہ پھیرا شمار نہیں ہوگا۔ جب یہ مروہ سے صفا پہنچ کر اگلا چکر شروع کرے گا تو حقیقت میں اب پہلا چکر شروع کرنا پایا گیا۔ سعی کا ہر پھیرا واجب ہے، لہذا اگر یہ شخص مروہ سے صفا کو ایک چکر شمار کرتے ہوئے 7 پھیرے کرتا ہے تو یہ حقیقت میں کل 6 پھیرے ہوئے ہیں، لہذا اسے ایک مزید پھیرا کرنا ہوگا۔ اگر یہ اس پھیرے کو نہیں کرتا تو ایک صدقہ دینا ہوگا۔ چوتھا واجب، عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا۔ یہ بھی در حقیقت سعی کا واجب ہے، اور حج و عمرہ دونوں کی سعی عذر نہ ہو تو پیدل کرنا واجب ہے۔ پیدل سعی نہ کی تو کیا احکام ہوں گے؟ بلا عذر شرعی سعی کے 4 پھیرے یا زائد اگر سواری، ویل چیئر یا کسی کی گود یا کندھے پر بیٹھ کر کیے تو دم لازم ہوگا۔ 3 یا اس سے کم پھیرے اگر بلا عذر پیدل نہ کیے تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اگر کوئی عیادہ کرتے ہوئے پیدل سعی کر لیتا ہے تو دم اور صدقہ ساقط ہو جائیں گے۔ اگر عذر کی وجہ سے کوئی ویل چیئر یا سواری یا گود یا کندھے پر بیٹھ کر سعی کرتا ہے تو ایسی صورت میں دم یا صدقہ لازم نہیں ہوگا، لیکن عذر واقعی ایسا ہونا چاہیے جو عندہ شرع معتبر ہو۔ پانچواں واجب، وقوف عرفہ کے لیے غروب آفتاب تک ٹھہرنا۔ 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفہ حج کا فرض اعظم ہے۔ اس کا وقت ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے۔ دن میں وقوف کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ غروب ہونے تک عرفات میں موجود رہے اور رات کا ایک لمحہ عرفات میں پائے۔ وقوف عرفہ میں غروب تک نہ ٹھہرا تو کیا احکام ہوں گے؟ جو غروب سے پہلے عرفات سے چلا گیا تو اس پر دم لازم ہوا، اگرچہ اس کا جانا ازدحام کی وجہ سے ہو۔ جس نے رات ہی میں وقوف کیا یعنی آیا ہی غروب کے بعد، اس پر بھی دن میں مخصوص حصے میں وقوف نہ کرنے کے سبب دم واجب ہو گیا، لیکن رات والے پر وقت کی کوئی حد نہیں۔ صرف حج کے احرام کے ساتھ عرفات آنے پر حج ہو جائے گا۔ جو غروب سے قبل عرفات سے چلا گیا لیکن غروب سے پہلے ہی واپس عرفات آ گیا تو دم ساقط ہو جائے گا، لیکن غروب کے بعد آنے پر ساقط نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بلا اختیار بھی غروب سے قبل عرفات سے چلا گیا تو اس پر بھی دم لازم ہوگا۔ مثلا اونٹ پر سوار تھا، وہ اسے لے بھاگا اور عرفات سے باہر نکال دیا، واپسی ہوتے ہوتے باہر ہی غروب ہو گیا تو بھی دم واجب ہے۔ چھٹا واجب، وقوف عرفہ میں رات کا کچھ حصہ آ جانا۔ یہ در حقیقت پانچویں واجب ہی کی تفصیل ہے کہ جب غروب تک وقوف کرے گا تو لا محالہ رات کے حصے کو بھی پا ہی لے گا۔ لوگ اس پر غفلت نہ کریں، اس لیے بہار شریعت اور دیگر کتب میں اسے الگ سے بطور واجب کے بھی بیان کیا گیا ہے۔ ساتواں واجب، مزدلفہ کا وقوف۔ عرفات کا وقوف کرتے ہوئے غروب کے بعد مزدلفہ کے لیے نکلتے ہیں اور رات مزدلفہ میں گزارنا سنت موقعہ ہے، لیکن جو خاص وقوف کا وقت ہے اس میں کم از کم ایک لمحہ کے لیے مزدلفہ میں ہونا واجب ہے، اور مزدلفہ کے وقوف کا وقت دسویں کی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہے۔ وقوف مزدلفہ ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ دسویں کی صبح مزدلفہ میں ایک لمحہ بھی بلا عذر وقوف نہ کیا تو دم واجب ہوگا۔ معتبر آزار پر مزدلفہ کے وقوف کو ترک کیا تو دم لازم نہ ہوگا۔ اگر کسی کا مقررہ وقت میں صرف مزدلفہ سے گزرنا پایا گیا تب بھی وقوف کہلائے گا۔ اگر کوئی نماز فجر پڑھنے سے پہلے مگر فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد مزدلفہ سے چلا گیا، برا کیا لیکن دم نہیں۔ آٹھواں واجب، مغرب و عشاء، مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھنا، اسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ آج کی نماز مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی، نہ ہی مغرب کے وقت میں پڑھنی ہے، بلکہ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ دونوں نمازوں کے درمیان سنت و نوافل نہ پڑھے، مغرب کی سنتیں بھی عشاء کے بعد پڑھے۔ مغرب و عشاء کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت ہے۔ مغرب کے بعد سنتیں پڑھی یا کوئی اور کام کیا تو عشاء کے لیے ایک اور اقامت کہی جائے۔ یہ نیت نہ کی جائے کہ مغرب قضا کر کے پڑھنی ہے، بلکہ یہ نیت ہوگی کہ مغرب عشاء سے ملا کر پڑھنی ہے۔ مغرب اپنے وقت میں یا کہیں اور پڑھ لی تو کیا احکام ہوں گے؟ بلا عذر مزدلفہ یا عشاء کے وقت میں مغرب نہ پڑھی تو دم لازم نہیں ہوگا، لیکن گناہگار ہوگا۔ عیادہ کی صورتیں پائی جائیں تو عیادہ کرے گا، عذر پایا جائے تو گناہگار بھی نہ ہوگا۔ مزدلفہ آنے والے نے مغرب کی نماز راستے میں پڑھ لی یا مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت سے پہلے پڑھ لی تو اسے حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا عیادہ کرے، لیکن اگر عیادہ نہ کیا اور فجر کا وقت ہو گیا تو مغرب کی نماز صحیح ہو گئی۔ اگر مزدلفہ میں پہنچ کر پہلے عشاء پھر مغرب پڑھ لی تو مغرب پڑھ کر صرف عشاء کا عیادہ کرے، طلوع فجر تک عیادہ نہ کیا تو وہ نماز اب صحیح ہو گئی۔ اگر راستے میں اتنی دیر ہو گئی کہ فجر کا وقت شروع ہونے کا اندیشہ ہے تو اب راستے ہی میں دونوں نمازیں پڑھ لے، مزدلفہ پہنچنے کا انتظار نہ کرے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب پڑھنا اس شخص کے لیے ہے جو مزدلفہ کو آئے۔ اگر عرفات ہی میں رات کو رہ گیا یا مزدلفہ کے سوا دوسرے راستے سے واپس آیا، اصلاً مزدلفہ آنا ہی نہ ہو، تو اسے مغرب کی نماز اپنے وقت میں پڑھنی ضروری ہے۔
ماشاءاللہ زبیل مفتی، بڑے پیارے ہی انداز سے بریف کیا گیا ہے آٹھ واجبات کو، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ناظرین میں جنہوں نے حج کیا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے پہلی مرتبہ سنی ہو کہ یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے، اور اس میں یہ بھی پتہ لگا کہ ایسے بھی واجب ہیں کہ جن کے ترک ہونے پر، کسی عذر پر یا کوئی ایسی معاملہ ہو جائے تو دم واجب نہیں ہوتا۔
اور سب سے اہم چیز ہے کون سی چیز کب کس وقت میں کتنی کتنے مقدار میں واجب ہے، کس کا اعادہ ہے، کس کا اعادہ نہیں ہے، کس پر دم ہے، کس پر دم نہیں ہے۔ اب یہ رمی کے جو رمی بھی ایک واجب ہے نا،
جی جی،
تو دسواں واجب ہمارا رمی کا ہی ہوگا،
ٹھیک۔
تو امید ہے دو واجب ہم اس سلسلے میں اور دکھا دیں گے
انشاءاللہ۔
اب رمی کے اندر کیا تفصیل تھی؟ ہر دن کی رمی واجب، ساتوں کنکریاں مارنا واجب، لیکن چار ماری تو دم نہیں ہے، بقیہ کے بدلے صدقہ ہے، چار سے کم ماری تو دم ہے،
دم ہو جائے گا۔
یہ پہلے دن کی تفصیل ہے۔ دوسرے، تیسرے، اگر چوتھے کی بھی کی ہے تو اس کی تفصیل الگ ہے۔ ان میں سار تینوں کنکریوں کی ملا کے 21 بنتی ہے نا، تو اگر عقل ماری یعنی کم ماری تو دم ہے، 11 مار دیں اکثر مار دیں تو اب بقیہ کے بدلے صدقہ ہے۔ تو یوں ہر جو واجب ہے اس کے ہر پہلو پر ڈفرینٹ جو ہے وہ تفصیل ہے۔
اور پھر مارتے وقت گنتی بھی یاد ہونی چاہیے، یہ بھی تو ہے نا۔ اب وہ جس کو گنتی یاد نہیں کہ مجھے 21 مارنی تھی، اسے یہی یاد نہیں کہ میں نے 11 ماری ہیں یا نہیں ماری۔
اچھا رمی سمجھے، یاد ہے پچھلے سلسلے میں پروف ریڈنگ کی غلطی رہ گئی تھی،
جی جی جی،
لکھا یہ ہوا تھا، مطلب کہنا یہ تھا جو ہمارا پیکج چلا تھا
جی،
کہ دوسرا دن کی رمی کے لیے نکلیں، یعنی گیارہویں کی رمی کے لیے نکلیں، اور رمی کرنے کے بعد بجائے مینا آنے کے طواف زیارت کے لیے چلے جائیں، ایک صورت میں یہ بیان ہوا تھا، لیکن لکھا یہ رہ گیا کہ رمی کے لیے نکلیں اور بجائے رمی کرنے کے طواف زیارت کے لیے چلے جائیں، تو یہ پروف ریڈنگ کی غلطی تھی.
ٹھیک،
تو اس غلطی کی تصحیح بھی ناظرین کر لیں. ایک اور چیز بھی جو ہے وہ بیان ہوئی، حالانکہ پچھلے سلسلے میں ہم نے 3 سے 4 مرتبہ بڑے تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ جو مکے والا ہے وہ حج کا احرام مکے سے باندھے گا،
صحیح،
اور جو ہر ہل میں رہنے والا ہے وہ حج کا جو احرام ہے وہ ہل سے باندھے گا.
جی بالکل.
اور یہ بھی ہم نے بیان کیا کہ مثال کے طور پر عورت نے کسی وجہ سے جو ہے وہ احرام کھولا اور وہ پاک ہوئی اور پھر وہ جا کر مسجد عائشہ جائے گی اور ہل میں جائے گی، حرم سے باہر نکلے گی اور وہاں جا کر اپنا احرام
باندھے گی
وہاں سے نیت کرے گی. لیکن ایک سوال کے جواب میں میں یہ کہہ رہا کہ جدہ والے جدہ سے عمرے کا احرام باندھیں گے، مکہ والے مکہ سے، ایسا نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے. مکہ والے حرم سے باہر آئیں گے، عمرے کا احرام باندھنے کے لیے حرم سے باہر آئیں گے،
ٹھیک
ہے، حج کا احرام وہیں سے باندھیں گے،
ٹھیک ہے،
دونوں میں تفصیل ہے.
صحیح.
کالز موجود،
کالز لے لیجیے،
کچھ
کالز لیتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہیں اور ان کے سوالات کے جوابات بھی ہو سکیں. جی
مفتی صاحب، حاجی حج کرنے کے بعد کوئی حاجی کہے اور سننے والا کہے کہ جناب آج دن انکساری کرے کہ مجھے نام سے بلایا جائے، کیا اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا اگر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سعادت عطا کی ہو؟
اگلی کال لیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے احکام حج سلسلے میں، کیا احرام جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن جو اپنا احرام بنواتے ہیں، کیا وہ احرام نے وطن کے پانی سے اسے دھو کر کیا لے جا سکتے ہیں یا نہیں، اس کی رہنمائی فرما دیجیے.
احرام وطن کے پانی سے دھو کر لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اگلی کال لیجیے.
احکام حج کے اس سلسلے میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جو لوگ مسلمانوں کا ناحق مال کھاتے ہیں، ان کے چیزوں پر قبضہ کرتے ہیں، پھر وہ حج کرنے جاتے تھے، کیا ان کی حج قبول ہوگی؟
ٹھیک ہے جی، اس کا جواب تو شاید پچھلے سلسلوں میں ہو چکا ہے، پھر لے لیتے ہیں انشاءاللہ. حاجی کو حاجی کہنا اور حاجی کہلوانا،
حاجی کو حاجی کہنے میں تو کوئی حج نہیں ہے، اب کہنے والے کی نیت پر ہے.
ٹھیک،
کہ وہ کس نیت سے جو ہے اس کے القابات اور اس کے اوصاف بیان کر رہا ہے.
ٹھیک،
اچھی نیتوں کے ساتھ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
کہلوانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے،
کہلوانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے
کہ لوگ جو ہیں وہ حاجی کہیں، مجھے
حاجی کہیں، میں حج پڑ گیا. بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو عمرہ کر کے آتے ہیں، وہ ان کو بھی حاجی کہا جاتا ہے، مفتی صاحب وہ کہے وہ جاتے ہیں کہ مطلب ان کو بھی حاجی کہہ لیا جائے.
آپ کے میمنوں میں تو ہر سیٹ کو حاجی کہا جاتا ہے.
اچھا، ہمارے میمنوں میں ہر سیٹ کو حاجی کہا جاتا ہے، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ،
ہر سیٹ کو اور ہر بڑے بزرگ کو حاجی کہا جاتا ہے.
بڑی عمر والے کو حاجی صاحب کہتے ہیں،
جس طرح پنجاب والے جو ہیں وہ ہر داڑھی والے کو حافظ جی کہتے ہیں، وہ حافظ جی ہو یا نہ ہو.
ٹھیک،
اور اسی طریقے سے میمنوں میں یہ ہے کہ وہ حاجی صاحب. تو یہ ایک تکیہ کلام ہے، اور وہ ظاہر بات جس طرح وہاں مقصود جو ہے وہ حافظ کہنا نہیں ہے، یہاں حاجی کہنا مقصود نہیں ہوتا.
ٹھیک،
بلکہ ایک لقب بن گیا ہے.
اچھا،
ہر زبان کا اپنا ایک عرف اور اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، تو کہنے اور کہلوانے دونوں پر ہی نیتوں پر دار و مدار ہے.
ٹھیک ہے، دوسرا سوال تھا احرام وطن سے دھو کر لے جا سکتے ہیں.
اب یہ سوال تو بڑا مبہم ہے، لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں پوچھنے والے کے جو مقاصد اور اغراض ہیں. ایک یہ ہے کہ مطلب کہ احرام خریدا تو کیا اسے دھو سکتے ہیں یا نہیں،
ممکن نہیں بھی ہو.
احرام کو آب زمزم سے ہی نہیں دھویا جاتا، بلکہ آب زمزم سے تو دھونا بھی نہیں چاہیے، استعمال کے کپڑوں کو دھویا جاتا آب زمزم سے، آب زمزم سے تو کفن کے کپڑے کو دھویا جاتا ہے.
ٹھیک،
جس سے اصل مقصود تبرک لینا ہے.
صحیح،
عام جو لباس ہے ان کو تھوڑی آب زمزم سے دھویا جاتا ہے، تو یہ تو آپ کے پہننے کی چیزیں ہیں تو عام پانی سے ہی دھوئی جائیں گی. یہ تو دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ وطن سے شاید وہ وطن مراد ہو،
نہیں اس میں جو میں سمجھ پایا مفتی صاحب کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کلف بہت لگا ہوتا ہے احرام پہ نا, تو ان کو یہ مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو دھو کر تھوڑا سا گف کر لیجئے تاکہ جب آپ اس کو نئے نئے کو پہنیں گے جی تو اس کی جو کلف نکلتا ہے اس سے بعض اوقات ریشز رانوں میں پڑ جاتے ہیں,
تو اس میں تو کوئی اس میں
شاید کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک
ہے, اس طرح کا جو دھونا ہے
جی
وہ دھونا استعمال نہیں کہلاتا, کہ ہے نا بھی صاف ستھرا ہو نیا احرام ہو, ایک تعظیم کے نیت سے جب بندہ پہنتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ عمدہ سے عمدہ پہلو مد نظر رہے, تو اس طرح بھگونے میں اور دھونے میں وہ لباس نیا ہی کہلاتا ہے.
ٹھیک, اچھا تیسرا سوال تھا مسلمانوں کا حق مار کر جا رہا ہے تو کیا اس کا حج قبول ہو جائے گا؟
ایک تو یہ ہے کہ نہ حق اگر اس نے مال کھایا ہے تو وہ مال حرام کھایا ہے بلا شبہ.
ٹھیک ہے,
لیکن جس رقم سے حج پر جا رہا ہے وہ حلال کی رقم ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب اولاً تو یہ حکم ہے کہ جن سے معافی تلافی کرنی ہے ان سے معافی مانگ کر جائے.
صحیح,
یہ
معاف کرا لیا جائے.
یہ جو چیزیں ہیں اس کی اہمیت تو کہیں بھی نہیں گئی, برقرار ہے. لیکن اگر بالفرض یہ جا ہی مال حرام پر رہا ہے, اس کا جو اسباب ہے زیادہ راہ ہے خرچہ ہے جو جا کر کھائے گا وہاں پر پیے گا وہ سب کا سب مال حرام سے کمایا ہوا ہے,
یعنی اس نے کسی کا کام کر دیا اس نے رشوتن اس کو حج کا ٹکٹ دے دیا. ٹھیک,
یہ رشوت کے پیسے ملے تو ان سے جا رہا ہے.
ٹھیک,
تو بہرحال ایسے شخص کے متعلق یہ طے ہے کہ اس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا.
صحیح,
اگرچہ کہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن اس کا حج قبول نہیں ہوتا, رد کر دیا جاتا ہے.
ٹھیک,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک اموال ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے.
صحیح,
حج اگرچہ کہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے, بدنی عبادت بھی ہے قولی عبادت بھی ہے, لیکن حج کے اندر جو سر فہرست جو پہلو ہے یعنی جو نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حج مالی عبادت ہے, صاحبان استطاعت پر یہ فرض ہوتا ہے, دیگر شاید پائے جائیں تو اس میں ایک بنیادی جو عنصر ہے وہ مال ہے,
مال کا خرچ کرنا.
تو اگر مال ہی پاک نہ ہو تو پھر مطلب کہ حرام مال کے ساتھ حج کرنا یہ سراسر نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے.
ٹھیک, جب وہ ہمارے جو دو واجبات رہ گئے تھے
جی
وہ بھی الحمدللہ تیار ہیں ریڈی ہیں, اسے بھی چلا لیتے ہیں.
اس کو چلائیے,
وہ دونوں واجبات بھی دکھائیے.
نواں واجب, دسویں کو صرف بڑے جمرے کو اور گیارہ بارہ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا یعنی رمی کرنا. ایام حج کی مصروفیات نامی گلدستے میں ہر دن کی رمی کا وقت تفصیلا بیان ہو چکا ہے, اور یہ بھی کہ ایک صورت میں 13 تاریخ کو بھی کنکریاں مارنا واجب ہو جاتا ہے. واضح رہے کہ ہر دن کی رمی الگ الگ واجب ہے اور ہر جمرے کو 7 7 کنکریاں مارنا بھی واجب ہے. عقل کنکریاں مارنے پر دم لازم ہوگا, پہلے دن 7 کے بجائے صرف 3 کنکریاں مارنا عقل ہے, اور دوسرے اور بقیہ دیگر ایام میں 21 کے بجائے صرف 10 مارنا عقل ہے. رمی کرنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ ہر جمرے کو 7 سے کم کنکری مارنا جائز نہیں. پہلے دن اگر صرف 3 ماری تو دم لازم ہوگا, اگر کم از کم 4 مارے تو باقی ہر کنکری کے بدلے صدقہ فطر دے گا. دوسرے یا بقیہ دن اگر متفرق طور پر تمام جمرات کو کم از کم 10 کنکریاں ماری تو بھی دم لازم ہوا, اگر تمام ہی ایام کی رمی چھوڑ دی تب بھی ایک ہی دم لازم ہوگا. دوسرے دن اگر 11 کنکریاں ماری اور 10 چھوڑ دی تو ہر کنکری کے بدلے ایک صدقہ فطر ہے. اگر اس موقع پر صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہو جائے تو دم سے کچھ کم کر دے. اگر کسی دن کی رمی کرنا رہ گیا ہو تو رات میں بھی وقت ہے, لیکن رات میں بلا عذر شرعی مکروہ ہے, البتہ دم نہ ہوگا. اگر کسی دن کی کنکری بالکل ہی نہ کی تو جب تک ایام رمی باقی ہے رمی کی قضا کرے گا 13 تاریخ کو غروب سے پہلے تک, رمی کے آخری دن کا وقت ہے, قضا کے ساتھ ساتھ دم بھی واجب ہوگا. دسواں واجب, پہلے دن کی رمی پھر قربانی پھر حلق و تقصیر ترتیب سے ہونا. پہلے دن کی رمی کا وقت ایام حج نامی گلدستے میں بیان ہو چکا ہے,
سب سے پہلے دسویں دن یعنی پہلے دن کی رمی اپنے وقت میں کی جائے گی، پھر قربانی ہوگی اور اس کے بعد حلق یا تقصیر۔ یہ ترتیب واجب ہے۔ واضح رہے کہ 12 کی غروب تک قربانی کا وجوبی وقت ہے، یعنی ایام نہار کے پورے وقت میں پہلے دن کی رمی کے بعد جب بھی قربانی کر لی ترتیب و نفس واجب ادا ہو گیا۔ البتہ حلق یا تقصیر کا بھی 12 کی غروب سے پہلے ہونا ضروری ہے، لہذا تینوں افعال میں ترتیب بھی رکھنا ہے اور اپنے وقت میں بھی ادا کرنا ہے۔ یاد رہے کہ دوسرے تیسرے دن کی رمی، قربانی یا حلق سے قبل کرنا ترک واجب نہیں، یوں ہی حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں۔ اس پر دو چیزوں ہی میں ترتیب واجب ہے۔ رمی، قربانی اور حلق میں ترتیب ترک کر دی تو کیا احکام ہوں گے؟ پہلے دن کی رمی، قربانی اور حلق و تقصیر میں ترتیب نہ رکھی تو دم واجب ہوگا۔
اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھ۔ انشاءاللہ عزیز ہم اپنے سلسلے میں بھی تذکرہ مدینہ شامل کریں گے۔
جی
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کیا کلام سننے کا دل چاہ رہا ہے آپ کا؟
سنا دے تو کیا بات ہے،
میں کہاں سناؤں گا، نعت خواہ موجود ہے۔ چند اشعار آپ چلیں پڑھ دیجئے انشاءاللہ۔
آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو، میرے مولا اب تو بس ایک دھن ہے، مولا اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک دھن ہے مولا اب تو بس کہیے، اب تو بس ایک دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک دھن ہے یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی
جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے
وہ مدینہ
مدینہ بھی ہمارے ہے. بے شک مدینہ تو
مدینہ بھی مدینہ ہے. اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے اور 53 سال تک آپ اس شہر میں رہے. آدمی اگر 10-15 سال کہیں رہا ہو اور پیدا بھی وہیں ہوا ہو تو ایک ویسی وابستگی ہوتی ہے,
جی انسیت ہو جاتی ہے.
مرکز تجلیات ہے مکہ مکرمہ. تو جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑ رہے تھے تو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے
اللہ,
اور فرماتے تھے کہ اگر رب کا حکم نہ ہوتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا. مدینہ منورہ پہنچے جسے یثرب کہا جاتا تھا. اب ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ ایسی کیا حکمت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو شرف بخشا. اس کی ہزارہا حکمتیں ہو سکتی ہیں
بے شک,
لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہتے تو مکہ مکرمہ کا شرف جب بیان ہوتا, جب بزرگی بیان ہوتی, آج بھی ہے اور شک و شبہ نہیں
ہے,
تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نہیں ہے, تو پہلے سے کعبہ بھی پہلے سے ہے, حج بھی پہلے سے ہے, دیگر جو ہے وہ مقامات بھی پہلے سے ہیں, تو مکے کا حرم ہونا بھی پہلے سے ہے
بے شک.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مدینہ منورہ کو شرف بخشا.
سبحان اللہ,
کہ یہ وہ شہر ہے جہاں کسی بھی بزرگ ہستی کا انتساب نہیں ہے, بلکہ شہر کا تو نام ہی یثرب تھا, بیماریوں کا گھر. جب سرکار تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ تو نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تو مدینہ منورہ کو بھی حرم بنا اور مکے سے بڑھ کر برکت عطا فرما.
سبحان اللہ,
تو مدینہ منورہ ایک ایسا شہر جسے صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شرف عطا ہوا, بزرگی ملی, شان ملی,
حرم بنا.
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا حرم بنا,
جی
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جناب اس میں تو ایک
پہلے سے کوئی
شروع سے
فضیلت
پہلے سے اور انبیاء کی
جی
یادیں اس وجہ سے نہیں, صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے.
سبحان اللہ,
بتایا جا رہا ہے کہ کالز بھی ہمارے
جی
پاس,
جی جی کالز لیجئے بھائی, سلسلے میں شامل کریں.
فرماتے ہیں جانتے ہو کیوں دل پسند, جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند, میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے, سارے نبیوں کا سرور مدینے
اور مکہ شریف میں بھی آپ 53 برس کی زندگی آپ نے
10 برس مدینہ منورہ میں رہے.
جی
کیوں نہ ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارکہ میں بالکل ایسی حیات کے ساتھ موجود ہیں جو ظاہری حیات ہی کی طرح ہے.
صحیح,
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ضرور فرمایا ہے لیکن ایک آن کے لیے, اور اس کے بعد پھر آپ حیات ہیں,
حیات
تصرف فرماتے ہیں,
جی
زائرین کو ملاحظہ فرماتے ہیں, ہر بولی سمجھتے ہیں, اور نہ صرف حاضرین کو اور زائرین کو ملاحظہ فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ طاقت بخشی ہے, آپ جو چاہیں ملاحظہ فرما لیں.
بے شک, بے شک.
ایک مرتبہ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ آواز سنی تو فرمایا کہ لوہے محفوظ پر جو قلم چل رہا ہے اس کی آواز ہے.
اللہ اکبر.
ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, تو کچھ پیچھے ہٹ گئے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا, فرمایا پہلے جنت پیش کی گئی میں آگے بڑھا، اس کا جو گچھا ہے وہ کھانا اس لینا چاہا، منع کر دیا گیا، پھر جہنم پیش کی گئی، میں کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ تو جنت اور دوزخ بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، تو آپ کی نگاہ بھی بے مثال ہے، آپ کی سماعت بھی بے مثال ہے،
بے شک
آپ کی زندگی بھی بے مثال ہے، اور جو اب زندگی ہے وہ بھی بے مثال ہے۔
بے شک بے شک جی،
کال کی طرف بڑھتے ہیں۔
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے اور میری بچوں کی امی نے اپنا حج کر لیا ہے، اب ہم میرے امی اور میرے ابو کا حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جو اب اس کا حج کا طریقہ جو ہم نے اپنا حج کیا ہے بالکل سیم، ہم اب جو حج کریں گے اپنے امی اور ابو کا جو دونوں فوت ہو چکے ہیں، اس کا طریقہ کار یہی ہوگا یا اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی چینجنگ ہوگی؟ جزاکم اللہ خیر۔
جی مفتی صاحب، امی ابو کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ انہوں نے وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔
اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تھی تو نفلی حج ہوگا۔ نفلی حج کا جو طریقہ علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، جیسا اپنا حج کرتے ہیں ویسا ہی حج کریں، اپنی طرف سے تلبیہ پڑھیں، اپنی طرف سے نیتیں کریں، جب مناسک پورے ہو جائیں تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کی طرف بھیج دیں، اصال ثواب کر دیں، تو یہ عمل کرنا ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک حج کرنا یا عمرہ کرنا کہلائے گا۔
ٹھیک ہے، اگلی کال لیجیے۔
جو حج پہ جا رہے ہیں ان کی قربانی وہاں ہو رہی ہے تو کیا کراچی میں بھی کرنا لازمی ہے؟
جو حج پہ جا رہے ہیں ان کی تو حج کے شکرانے کی قربانی ہوگی، تو کیا کراچی میں بھی وہ اپنی وقر عید کی قربانی کریں گے؟
دیکھیں، حج کی قربانی اور چیز ہے، اور حج کی قربانی حج افراد کرنے والے پر تو نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
جو حج کران یا حج تمتع کر رہا ہے اس پہ حج کی قربانی ہے، لیکن جو تین دن ہیں قربانی کے، دسواں، گیارہواں، بارہواں دن، بارہویں کے غروب تک قربانی کا وقت ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص ان اوقات کے اندر مسافر ہے، اگرچہ کہ وہ حرم شریف میں ہو، وہاں مسافر ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے،
اب لوگوں کا شیڈول مختلف ہوتا ہے، یعنی کم از کم پندرہ دن کی یکمشت اقامت کے ساتھ اگر کسی کی نیت ہے ایک جگہ ٹھہرنے کی تو وہ مقیم ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے،
تو اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مینا جانے سے پہلے 15 دن کا قیام ثابت ہوگا۔
ٹھیک ہے،
کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا قیام ثابت نہیں ہوگا۔
صحیح،
تو کچھ لوگ مسافر ہوں گے، کچھ لوگ مقیم ہوں گے، تو ہر ایک کو پہلے تو یہ تعین کرنا ہے کہ وہ، خاص طور پر جو حاجی لوگ ہیں، کہ وہ ایام نہر میں مقیم ہیں یا مسافر ہیں۔
ٹھیک ہے،
اگر یہ مقیم ہیں تو ان پر حج کے ساتھ ساتھ، جبکہ حج افراد نہ ہو، عید کی قربانی بھی واجب ہے۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ قربانی وہاں دیں یا کراچی میں کروائیں، لیکن ایک چیز کا خیال رہے گا کہ اگر وہاں نہیں ہوتی جہاں یہ موجود ہیں، تو جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں اور جہاں یہ موجود ہیں، دونوں جگہ پر عید کے دن ہونے چاہیے،
ایام نہر ہونے
چاہیے، ایام نہر
دونوں مقامات پر۔
جی
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر مفتی صاحب اور بھی ہے، کہ بعض لوگوں کو کوئی حج پہ بھیج دیتا ہے لیکن ان کی اتنی استطاعت ہی نہیں ہوتی، تو ان پر تو قربانی واجب نہیں ہوگی نا؟
کون
جن کی وہ لوگ جیسے، یعنی اگر وہ مقیم بھی ہیں، کسی نے حج پر بھیجا ہے، وہ مقیم ہو گئے وہاں جا کر،
مطلب ظاہر بات ہے قربانی کی ایک شرط پر ہم نے بات کی ہے،
جی
مسافر ہیں تو واجب نہیں ہے، مسافر اگر مقیم ہے تو واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے دیگر شرائط بھی پائے جائیں جب
ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے،
بس مالی اعتبار سے تو شرائط دیکھنی ہے۔
ٹھیک ہے، اگلی کال لیجیے۔
محمد رضا اختاری، میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا بہو کا اپنے سسر کے ساتھ حج پہ جانا شرائط درست ہیں؟
جی مفتی صاحب، بہو اپنے سسر کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہے؟
دیکھیں، اگر تو ایسا ہے کہ حج فرض ہو چکا ہے تو سسر بہرحال محرم ہے، سسر محرم ہے
جی،
لیکن بہو اگر جوان ہے اور اگر کچھ تھوڑا بہت بھی امکان ہے تو اعلیٰ درجے کی احتیاط سے کام لے، خاص طور پر تنہائی نہ ہو،
ٹھیک،
ایک کمرے میں اس کا خیال رکھے، کیونکہ سسر اگرچہ کہ وہ ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے محرم ہے, لیکن پھر بھی احتیاط کا اسے حکم دیا جائے گا کہ یہ احتیاط سے کام لے.
ٹھیک,
اگلی احتیاط کو یہ کرنی ہوگی کہ جی عورتوں کے ساتھ رہے, الگ سیپریٹ روم میں نہ رہے, یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے.
ٹھیک ہے, ان کی رہائش, ان کا جدول وغیرہ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ہی رہے وہ زیادہ بہتر ہے. اسے آپ بڑے پیارے انداز سے ماشاءاللہ آج کے سلسلے میں آپ نے ہمیں پیکیجز کے ذریعے بھی سمجھایا, واجبات حج بھی سمجھائے, اور یقیناً یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے. کچھ سوالات یہاں سے لے لیتے ہیں
آپ, اس کے بعد پھر ایام حج کی جو مصروفیات ہیں اس پر ہم کرام کرتے ہیں. ٹھیک,
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور رفیق الحرمین صفحہ نمبر 74 میں ایک عبارت موجود ہے, خواہ عمرے کی نیت کرے یا حج کی یا حج قران کی, تینوں صورتوں میں نیت کے کم از کم بعد ایک مرتبہ لبیک کہنا لازمی ہے. تو لبیک سے یہاں کیا مراد ہے, اور اگر اس میں تاخیر ہو جائے لبیک کہنے میں یا بھول جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں, تلبیہ سے مراد یہ جو پوری تلبیہ لکھی ہوتی ہے وہ تلبیہ پڑھنا ہی ضروری ہو یہ مراد نہیں ہے. یعنی نفس لبیک کہنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی صفاتی نام, کوئی بھی صفاتی کلمہ اگر پڑھ لیا ہے تلبیہ کی نیت سے,
ٹھیک,
تو تلبیہ کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا.
ٹھیک,
میں نے عرض کیا تھا کہ احرام تین چیزوں کا نام ہے, یعنی نیت کرنے کا نام ہے, نمبر دو تلبیہ پڑھنے کا نام ہے, نمبر تین احرام کی پابندیاں کرنی پڑیں گی. تو تلبیہ اگر کوئی پڑھنا بھول گیا ہے تو وہ میقات عبور کرنے سے پہلے پہلے تلبیہ پڑھے گا.
جی,
تلبیہ پڑھے گا, ورنہ اسے میقات پر آنا پڑے گا,
دوبارہ لوٹنا پڑے گا میقات پہ جا کے, پھر تلبیہ پڑھنا,
پھر تلبیہ کرنا کہنا پڑے گا اسے. تلبیہ کی اتنی زیادہ اہمیت موجود ہے.
جی,
اچھا دوسری صورت جو پیکج میں چلی تھی کہ کسی نے احرام نہیں باندھا اور میکا مکرمہ کے لیے نکلا ہے, وہ
جی
میکات عبور کرتا ہوا ہل میں چلا گیا,
ٹھیک ہے,
اور وہاں جا کے احرام باندھ لیا, تو اب اس شخص کو بھی یہ حکم ہے کہ یہ واپس آئے. اب چونکہ یہ نیت تو کر چکا ہے, نیت تھوڑے دوبارہ کرے گا, دوبارہ نیت کرے گا تو ایک اور احرام اس پر لازم ہو جائے گا, لیکن یہ تلبیہ کا ادا کرے گا.
اعادہ جو ہے یہ تلبیہ کا,
حکم یہ ہے کہ وہ جو تلبیہ اس نے کہا ہے وہ ایسے موقع پر کہا ہے جہاں اس کا جو عمل ہے وہ ناقص شمار کیا گیا ہے, لہذا یہ واپس آ کر تلبیہ کہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف ہے.
ٹھیک ہے جی. جی, اور سوالات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ احرام باندھ لیا, اس پر خوشبو اور صابن والی خوشبو والی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے. احرام جیسے وہاں پہنچ گئے, طواف وغیرہ کر کے احرام کھولی, اب اس کے جتنے ایام ہوئیں گے ان درمیان خوشبو والا صابن اور خوشبو والی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں؟
جب احرام اتار دیا تو جو چیزیں عارضی طور پر حرام کی گئی تھیں وہ حلال ہو گئیں.
وہ سوال حلال ہو
گئی, احرام اتارنے کا یہ مطلب ہے.
جی,
تو جو چیزیں عارضی طور پر حرام کی گئی تھیں وہ حلال ہو گئیں. اب جو عام ایام ہیں اس میں یہ لباس بھی پہنے گا, خوشبو بھی لگائے گا, جو پابندیاں تھیں اس سے دور ہو گئیں.
احرام باندھنے سے پہلے پہلے ابھی یہیں سے بال مشین پھروا لیں یا وہیں جا کے حلق کے, سنے نا البار کے بدلے نیکی ملے گی, تو زلفیں بڑی ہیں تو جانے سے یہیں سے مشین پھروا لیں یا وہیں جا کے؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. ٹھیک ہے, دونوں پہلو ہیں اس کے اندر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو حلق ہے وہ حرم شریف میں فرمایا تھا, تو حجت الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام علیہ رضوان جو ہیں وہ بڑھ بڑھ کر جو مبارک بال وہ حاصل کیا کرتے تھے. تو وہاں بھی کیا جا سکتا ہے, کسی کے سامنے اگر یہ نقطہ اور یہ پہلو ہے کہ ہو سکتا ہے بے احتیاطی ہو جائے اور بال جھڑیں, صدقات آئیں, میں ان کا خیال نہ رکھ سکوں, تو وہ مشین پھروا لے اور پھر چلا جائے تاکہ وہاں جائے تو صرف حلق کروانا پڑ جائے.
ٹھیک,
تو دونوں پہلو اپنی اپنی جگہ پر برقرار ہیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی,
کچھ لوگوں کو مطلب سنا ہے ہم نے کہ وہ کہتے ہیں کہ رمی جو ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہاں اپنی کنکریاں چن کے دوسروں کو دیتے ہیں کہ ہمیں جانے کی جلدی ہے, ہماری طرف سے رمی کر دینا, کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟
تو حج کرنے کیوں آئے تھے؟ اتنی جلدی تھی تو حج کرنے نہ آتے بھائی. اچھا یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ اس میں ایک تعداد ہوتی ہے جو پہلی دفعہ آتی ہے, اور ایک تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو نفلی حج کر رہی ہوتی ہے اور بڑے شارٹ پیکج لے کر آئی ہوتی ہے, یا وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں, نوکریوں میں پوچھنا ہوتا ہے, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو رمی جو ہے وہ حج کے واجبات میں سے ہے.
ٹھیک,
تو رمی کو قصدن ترک کرنا وہ بھی حرم میں, تو ایسا گناہ ہے جس سے دم لازم آتا ہے.
دم لازم ہوتا ہے, اور پھر بلا عذر کسی کو وکیل بنانا, انہوں نے
بلا عذر چھوڑیں گے تو گناہ بھی ہوگا.
ٹھیک,
عذر ایک ہی ہے, مطلب رمی کے اندر اپنا نائب بنانے کی گنجائش موجود ہے. اگر آپ نائب بنائیں گے تو اس کی ایک ہی صورت ہے
جی,
کہ کوئی شخص فزیکلی اپاہج ہو, بیمار ہو, ایسا ہو کہ جو رمی کی جو جگہ ہے وہاں تک نہ جا سکتا ہو,
خود بھی نہ جا سکتا ہو, نہ ویل چیئر پہ جا سکتا ہو.
یہاں تک لکھا ہے کہ جی, وہ اگر اس طرح ہے کہ اس کا کوئی ہاتھ پکڑے اور وہ پھینکے
جی,
تو یہ صورت اختیار کرنی پڑے گی.
ٹھیک,
اگر یہ کیفیت بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کی جگہ کوئی نائب بنے گا. نائب پہلے اپنی کنکریاں مارے گا, اس کے بعد جو ہے وہ نائب اس شخص کی طرف سے مارے گا جس کا
وہ وکیل بنایا گیا ہے.
تو یہ نہیں ہے کہ جناب جس کو بھی جلدی ہے چلا جائے اور جا کر کنکریاں مطلب رمی کرنا چھوڑ دے.
کچھ کالز لے لیں,
جان بوجھ کر رمی ترک کرنا حرام ہے.
ٹھیک,
اور بہرحال دم تو آئے گا.
چلائی کالز.
ہاں جی, محمد ریاض میرا نام ہے, میں جلال پور جٹا صرف گراج سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں جو کہ 7 سال سے کم ہیں, ان پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟
چھوٹے بچوں پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟
نابالغ افراد پر قربانی واجب نہیں ہے.
نابالغ بچوں پر قربانی واجب
جس طرح کے ان پر زکات واجب نہیں ہے.
ٹھیک,
زکات بھی مالی عبادت ہے, قربانی بھی مالی عبادت ہے.
ٹھیک ہے, اگلی کال لیجئے.
میں عرب سے آفتاب احمد بات کر رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے گزشتہ سال جو حج کیا اس میں آپ کا پروگرام دیکھ کے تو پتہ چلا ہو کہ یہ میں نے نہیں کیا, اور جن پہ دم واجب ہو وہ کام کو اگر رہ گئے ہوں, فرض کو رہ گیا ہو, واجب کو رہ گیا ہو, تو اس پہ دم بھی ضروری ہو, تو ایک سے زیادہ ہو, تو کیا وہ اب وہ دم ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے, اور کیا سب کے لیے الگ الگ طور پہ دم ہوگا یا صرف ایک سے ہی کفایا ہو جائے گا؟ یہ ذرا رہنمائی کریں.
جی مفتی صاحب, فرض رہ گیا ہو تو ایک اور صورت بنے گی. ٹھیک ہے
جی, اگر فرض کوئی رہ گیا ہے تو,
فرض رہ گیا ہے تو اس کی تو صورت ہی اور ہے. جیسے وقوف عرفہ ہی نہیں کیا,
عرفات میں داخلہ ہی نہیں ہوا,
ٹھیک ہے, تو حج ادا نہیں ہوا.
ٹھیک,
پھر ایک اور سوال قائم ہوگا, اس احرام کا کیا ہوا, کیسے ہوا, قضا ہے کیا ہے. دوسرا یہ کہ طواف زیارہ نہ کیا ہو, بہت ہی حساس مسئلہ ہے, اس کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں ہے. تو اگر تو کوئی فرض کی بات ہے تو آپ رفیق الحرمین کا مطالعہ کریں, اس میں دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں فرض ہیں. فرض رہ گیا تو پھر تو کچھ آپ کو بہت حساس اور زیادہ ہونا پڑے گا, اور پھر علماء سے یا
دارالفتاء
فون کر کے
جی جی
آپ دوبارہ پوچھئے گا کہ میرا یہ فرض رہ گیا. اگر کوئی واجب رہ گیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر کئی دم آ رہے ہیں, تو دم جو ہے فوری طور پر دینا واجب نہیں ہے. اگر دم دینے میں تاخیر کی جائے, جیسا کہ حاجی جب جاتے ہیں تو بڑے ہی
لمیٹیشن ہوتی ہیں, کافی
ایک لمیٹڈ پیسے ساتھ لے کر جاتے ہیں, تو بعض اوقات غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان میں توقع ہی نہیں ہوتی.
صحیح,
یا مسائل کا ہی نہیں پتا ہوتا.
ٹھیک,
پھر کوئی بتاتا ہے کہ جی آپ سے تو یہی غلطیاں ہو گئی, آپ پر تو 4 قربانیاں بنتی ہیں, 2 بنتی ہیں, 1 بنتی ہیں.
اگر کوئی اس طرح کہتا ہے نا تو اس وقت اس کا دم نکل جاتا ہے مفتی صاحب, یعنی وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ نہیں جی اللہ قبول کرنے والا ہے. اس طرح بھی لوگ کہہ دیتے ہیں, جب ان کو سمجھایا جائے نا حضور آپ نے یہ جو کیا ہے نا اس پر دم ہے, تو ان کا دم نکل جاتا ہے. مفتی صاحب ان کو بھی سمجھا دیجیے تھوڑا سا.
اصل میں حج جو ہے وہ آزمائش کا نام ہے.
صحیح,
چونکہ اس کے اندر مالی عنصر غالب ہے, تو اس لیے مال کی بڑی آزمائش ہے. اس لیے جو کفارے ہیں ان کے اندر مالی کفارے ڈالے گئے ہیں کہ انسان مال خرچ کرے اور مزید جو ہے اس کی آزمائش کی جانچ کی جائے. ٹھیک ہے, حج کرنے آئے تھے, حج کر لیا, سب کے ساتھ سب معاملات کر لیے, اب جو اگلے معاملات ہیں وہ تو پردے کے معاملات ہیں نا. پہلے تو جلوت کے معاملات تھے, اس میں تو آپ بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ شامل ہوئے, اب آپ کی خلوت کے معاملات ہیں کہ پتا چلے کہ آپ یہ کام کرتے یا نہیں کرتے. آپ کے دل کا امتحان ہونا ہے، آپ کی نیتوں کا امتحان ہونا ہے، آپ کے اخلاص کا امتحان ہونا ہے، تو انہیں تو اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ تو خیر دم دینا فوری ضروری نہیں ہے، دم بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن دم اگر قربانی کی صورت میں ہے تو اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ وہ حرم کی سرزمین ہی پر ہوگا۔
ٹھیک، یعنی بھیجنا وہیں ہوگا،
وہیں بھیجنا ہوگا، مطلب وہاں پیسے بھیجنے ہوں گے۔
جی جی جی،
وہاں پیسے بھیجنے ہوں گے، کسی کو اپنا نمائندہ بنانا ہوگا، وہ حرم کی سرزمین پر یعنی حرم مکہ پر کی سرزمین پر آپ کی طرف سے قربانی کر دے جانور کی، دم کی قربانی ہوگی۔
ٹھیک،
دوسری صورت یہ ہے کہ دم کے اندر بھی تفصیل ہے، بعض موقع پر لفظ تو بولا جاتا ہے کہ جی دم ہے، لیکن اگر وہاں غیر اختیاری معاملات ہیں تو پھر بعض مواقع پر قربانی کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا،
ٹھیک،
بلکہ اس کے بدلے روزے وغیرہ کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔
ٹھیک،
تو اب یہ بات بھی ایک تفصیل طلب ہے کہ کون سی خطا کس موقع پر اور کس پس منظر میں کی گئی، تو اسی کے مطابق جو ہے پھر اس کی وہ کرنا ضروری ہے، بالکل دم میں اب کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا۔
ٹھیک ٹھیک ٹھیک،
تیسری بات یہ ہے کہ بات چیزوں پر صدقہ آتا ہے، تو صدقے کے لیے تو حرم بھی ضروری نہیں ہے، صدقہ کہیں بھی وطن میں یا کہیں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، اگلی کال لیجیے۔
بات کر رہا ہوں سے، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ کے پاس اقامہ نہیں ہے، ادھر کفیل سے اقامہ چھوڑا ہوا ہے، تو ابھی ہم لوگ کارڈ نہیں بنا سکتے آج کا، یعنی ہم بیچ والا راستہ سے جبل سے آج میں جائیں گے، کیا ہم لوگ کا آج پہ جانا کیسے
ہے؟ ان کے پاس اقامے کے کچھ مسائل ہیں اور حج پہ جانا چاہتے ہیں۔
دیکھیں حج فرض ہونے کی شرائط ہے، اور پھر حج اگر فرض بھی ہو گیا ہے تو حج واجب کب ہوتا ہے اس کی بھی شرائط ہیں۔
ٹھیک،
جیسے کہ فقہ نے بیان کیا کہ حج اس پہ فرض ہو گیا ہے، لیکن جس راستے سے جانا ہے وہ وہاں امن نہیں ہے،
صحیح،
وہاں امن نہیں ہے، لوٹ مار ہے، جان کا اندیشہ ہے، مال کا اندیشہ ہے، تو اب جانا اس پر واجب نہیں ہوگا،
اس وقت اس پر جانا واجب نہیں،
اس وقت جانا واجب نہیں
ہوگا،
جب امن ہو یا کوئی اور راستہ ایسا مل جائے تو جانا اس پر واجب ہوگا۔
ٹھیک ہے،
اب مثال کے طور پر ایک قافلہ چھوٹ گیا،
صحیح،
پہلے کے زمانوں میں اگر ہم جائیں، اب تو یہ کہ جب مرضی فلائٹ مل جاتی ہے،
صحیح،
پہلے تو یہ تو قافلے کے ساتھ ہوتا تھا، اس میں گائیڈ بھی ہوتے تھے، راستہ بتانے والے بھی ہوتے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سفر نامہ مجھے یاد آ رہا ہے، یہ بات پوری کر لوں پھر میں عرض کرتا ہوں۔ تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب قانونی طور پر وہاں بغیر تصریح دیے بغیر کارڈ بنائے جانے کی اجازت نہیں ہے، پکڑ دکڑ ہے،
جرمانے کی صورت ہے،
ذلت کی صورت ہے، جیل کی صورت ہے، بڑے سخت قسم کی سزائیں اناؤنس ہوتی ہیں، تو اگر کسی پر فرض بھی ہو گیا ہو تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ساری جو ہے قانونی پابندیاں توڑ کر فرض ادا کرو، فرض ادا کرنے کی صورتیں ہوں گی، وہ صورتیں اختیار کی جائیں، اور نہیں ملتی تو انتظار کیا جائے گا۔
ٹھیک،
تو اب معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو نفلی حج کرنے کے لیے وہ صورتیں اپناتے ہیں جن میں قانون کو توڑا جاتا ہے، جن میں ذلت کا اندیشہ ہوتا ہے، جن میں رسوائی کا اندیشہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ پیکیج لے کر جا سکتے ہیں، لیکن سستے کے چکر میں یا جلدی کے چکر میں قانونی قانون شکنی کرتے ہوئے ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جس کی شرح بھی اجازت نہیں دیتی۔
ٹھیک،
مفتی احمد خان نعیمی الرحمہ کا سفر نامہ میں عرض کر رہا تھا، جو ان کا ایک ہی کتاب ہے ان کی سفر نامے پر، یعنی وہ بڑا لمبا چوڑا سفر کیا انہوں نے بسوں کے ذریعے، ایران کے راستے وہ گئے، عراق شریف گئے پہلے، پھر واپسی میں بھی عراق شریف گئے، اور پھر کویت سے ہوتے ہوئے ایک ویرانے اور صحرا میں سفر کیا، یعنی کئی گاڑیاں تو بالکل سرے سے ناکارا ہی ہو گئیں،
اچھا
چلنے کے لائق ہی نہیں رہی، ان کو چھوڑا، نئی گاڑیوں کا انتظام ہوا، انتظار کیا گیا گاڑیاں کب آئیں کیسے آئیں، دوسری گاڑی تیسری گاڑی، یوں کر کے سفر جاری ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا کبھی اندیشہ ہو گیا کہ ہمارا حج فوت ہو جائے گا، ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے مکہ مکرمہ. ایسے حالات، کبھی پانی ختم ہو جائے تو کبھی ہیضہ پھیل جائے تو کبھی بیمار ہو جائیں لوگ، مطلب پڑھنے سے لائق رکھتا ہے یہ سفر نامہ
کہ لوگوں نے پہلے کیسے سفر کیا.
1950 کی بات ہے، یہ 50-51 کی بات ہے کہ اس میں کن حالات میں حج ہوا کرتا تھا اور کتنی مشکلات سے ہوتا تھا. آج حج تو بہت آسان ہو گیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ذوق میں کمی آ گئی ہے، تو ذوق کو بھی برقرار رکھنا ضروری ہے.
ٹھیک،
میرا نام علی اور ٹنڈو آدم سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر عمرے کے اوپر جاتا ہے کوئی شخص اور عمرے کے اندر جا کے اور عمرے کے دنوں میں، تو اس کے بعد وہ جمرات پہ جاتا ہے اور جمرات پہ جا کے، مطلب حج کا موقع نہیں ہے عمرے کا، اور وہاں جا کے جمرات پہ بے مقصد کنکریاں مارتا ہے، تو کیا یہ کوئی گناہ کے زمرے میں تو نہیں ہے؟
عمرے پہ گیا ہے اور جمرات پہ رمی کرنے چلا گیا ہے، کنکریاں مارنے چلا گیا. مطلب
اصل میں نے سنا ہوگا کہ شیطان مارتا ہے، اس کو مارے بغیر نہیں ہونا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، اصل چیز ہے شریعت کی تعلیمات.
ٹھیک،
شریعت نے سفید کہا تو ہم نے کہا سفید، شریعت نے ہمیں کہا سیاہ کہنا ہے تو ہم نے کہا سیاہ.
ٹھیک ہے،
تو جس موقع پر شریعت نے کہا کہ یوں کرنا ہے تو ہم نے کیا، جس موقع پر نہیں کہا اس موقع پر کرنا یہ عمل ایک بدعت کہلائے گا.
ٹھیک،
اور یہ کوئی عام بدعت نہیں ہے، بہت سخت قسم کی بدعت ہے. یعنی وہ شخص ایک ایسے کام کو رواج دینے جا رہا ہے جس کی اصل شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے.
ٹھیک،
اور یعنی عمرے پر جانے والا اس پر جو ہے وہ نہ تو طواف قدوم ہے نہ اس پر جمرات ہیں، پھر تو اس کو خیمے میں رہنا چاہیے، پھر تو اس کو مزلفہ میں بھی جانا جا کے جو ہے نا وہ رات کا وہ کرنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں تغیر پیدا کریں گی دین کے معاملات میں، اور اس ایسے ہی معاملات کو بدعت سیئہ کہا جاتا ہے،
یعنی بری بدعت،
بری بدعت کہا جاتا ہے، تو اس نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اگلی کال لیجیے گا.
اسلام برکات کی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. اس وقت میرا سوال یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو جو ترتیب ہے، مطلب رمی کرنا اور رمی اور قربانی اور حلق کرنا یہ واجب ہے، تو جو طواف زیارت ہے وہ ترتیب میں آتا ہے یا نہ؟ اگر جیسے مزدلفہ سے چلتے ہیں اور مکہ شریف پہنچ گئے تو حلق سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ براہ مہربانی اس کا جواب دے دیجیے.
ٹھیک، باہر شریعت کی ایک عبارت سے ضرور ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی ترتیب واجب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آگے جا کے باہر شریعت میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے اور عربی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ طواف زیارت افضل یہ ہے کہ احرام سے فارغ ہو کر کیا جائے.
ٹھیک ہے،
اب احرام سے اسی وقت فارغ ہوگا جب پہلے دن کی رمی کر لی ہوگی،
قربانی ہو جائے گی،
قربانی کر لی ہوگی، حلق کر لیا ہوگا، تو مسنون طریقہ یہی ہے، افضل یہی ہے.
صحیح،
لیکن اگر کوئی شخص پہلے دن کی رمی سے پہلے طواف زیارت کرتا ہے یا قربانی سے پہلے طواف زیارت کرتا ہے یا حلق سے پہلے کرتا ہے تو ترک واجب نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے،
ان تینوں چیزوں کے درمیان اور طواف زیارت کے درمیان ترتیب واجب نہیں ہے.
ٹھیک،
البتہ مسنون طریقہ جو تھا وہ میں نے عرض کر دیا.
اگلی کال لیجیے گا.
سر میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میں عمرے کے لیے گیا تھا رمضان میں، ادھر سے مسقط سے، تو بچے تھے میرے ساتھ، صبح صبح میں گیا تو میں نے سوچا کہ صبح ٹائم گرمی ہوئے گا، پہلے ہوٹل میں جاؤں گا، بعد میں آفٹر نون عمرہ کے لیے جاؤں گا، تو میں نے حرام نہیں باندھا، ادھر مکہ میں ریسٹ کیا، بعد میں آفٹر نون جا کے مسجد میں حرام باندھا، پھر عمرہ کیا. اس میں میرا ایک دوست بولا آپ کے اوپر دم واجب ہو گیا، اس کے لیے تھوڑا رہنمائی کیجیے.
جی مفتی صاحب،
دیکھیں آپ نے کتنا لمبا سفر اختیار کیا، اور مسقط سے جانے والے تو بہت سارے لوگ بسوں کے ذریعے جاتے ہیں، ممکن آپ بسوں کے ذریعے گئے ہوں اور دو دن میں آپ پہنچے ہوں. اگر آپ یہ سوچ لیتے کہ عمرے پر جانے والے کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، کسی عالم سے رہنمائی لے لیتے، کوئی کتاب پڑھ لیتے، تو آپ نے جو غلطی کی وہ غلطی نہ کرنا پڑتی. تو عمرے کے جو زائرین ہیں ان کے لیے بھی مکتبۃ المدینہ پر ایک کتاب دستیاب ہوتی ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو ضرور چیک کر لیا کریں، اس پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں اور مختلف زبانوں میں موجود ہیں، تو وہاں بھی شیخ طریقت امیر سنت کی مرتب کردہ کتاب موجود ہے، رفیق المعتمرین، عمرے پر جانے والوں کے کو پڑھنے کے لیے ہے، عمرے کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، حج پر جو جانے والے ہیں رفیق الحرمین کا مطالعہ کریں، یہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔
ٹھیک،
تو ظاہر بات ہے آپ جب گئے تو لا محالہ میقات آپ نے عبور کیا اور شاید مدینہ منورہ کا میقات آیا ہو یا رابق کا میقات آیا ہو، ان کا کہاں سے نکلتے ہیں اندازہ نہیں مجھے، بہرحال آپ براہ راست مکہ مکرمہ کی نیت سے میقات عبور کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، آپ کا یوں میقات سے داخل ہونا ہی جائز نہیں تھا۔
ٹھیک،
بغیر احرام کے، احرام پہن کر پھر آپ کو میقات کے اندر داخل ہونا تھا اور پھر پورا میقات عبور کرتے ہوئے آپ نے مکہ مکرمہ پہنچنا تھا۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے گئے ہیں تو مدینہ منورہ سے میقات شروع ہو جاتی ہے ایک تو، لیکن ایک آگے بھی میقات آتی ہے اگر آپ اس کے راستے سے جا رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ واپس آتے اور جو بھی قریبی میقات پڑتی اس سے آ کے احرام باندھتے اور پھر آپ عمرہ ادا کرتے مقام کرما کر۔ آپ نے چونکہ یہ نہیں کیا تو بلا شبہ آپ پر دم واجب ہوا، توبہ بھی واجب ہوئی۔ تو آج ہم نے جو پہلا ہی واجب چلایا تھا کا وہ یہ تھا کہ میقات سے بغیر احرام کے نہیں گزرنا۔ تو جو بھی میقات سے گزر کر مقام کرما آتا ہے لازمی طور پر یا تو اس کو حج کا احرام پہنا ہونا چاہیے یا پھر اس کو عمرے کا احرام پہنا ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اب دم دیں گے آپ اور توبہ بھی کریں گے۔
صحیح، اگلی کال بھی لے لیجیے۔
میں شاہد علی اتھاری بول رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیا سرکار علیہ السلام سے پہلے جو امتیں تھیں اس میں بھی حج فرض تھا؟ اگر فرض تھا تو وہ کہاں پر حج کیا کرتے تھے؟ جزاک اللہ خیرا۔
جی، اس کا سوال، اس جواب کو بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اگلی کال بھی لے لیجیے تاکہ۔
میں عمران کراچی سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر مال نصاب کو پہنچ جائے کسی بندے کا، بہت زیادہ مال ہو، لاکھوں روپے ہو، اگر وہ ایک حصہ ملا دے گا قربانی میں تو کیا اس کا واجب ادا ہو جائے گا؟
پہلا سوال یہ تھا کیا پچھلی امتوں میں بھی حج فرض تھا تو وہ کس انداز پر تھا اور کیا اس کا طریقہ کار تھا؟
دیکھیں، پچھلی امتوں میں بھی حج کیا جاتا تھا اور
ہوتا بھی یہی تھا مکہ شریف میں،
ہر امت پر نہیں تھا،
ہر امت پہ نہیں تھا۔
ٹھیک ہے، جیسے یہود و نصارہ پر نہیں تھا۔
ٹھیک ہے،
نہیں تھا ان پر۔
اچھا،
البتہ انبیاء، پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام حج کرنے آتے رہے ہیں اور سینکڑوں انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بئر طوا کے جو راستہ تھا اس راستے سے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف آیا کرتے تھے، تو یہ مدینہ منورہ کے قریب ہی ہے، 150 کلومیٹر دور ہے، اس راستے سے ہوتے ہوئے پھر یہ حضرات قدسیہ مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔
ٹھیک،
اور خود زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، تو حج جو ہے یعنی ملت جو ابراہیمی ہے وہ حج کیا کرتی تھی۔
ٹھیک،
ملت ابراہیمی حج کیا کرتی تھی، اور اسی بنیاد پر جو اہل قریش تھے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے، تو وہ لوگ بھی حج کیا کرتے تھے، لیکن ان کا حج کرنا تھا الٹ تھا۔
ٹھیک،
وہ دن میں مزدلفہ آتے تھے اور رات میں جو ہے وہ عرفہ جایا کرتے تھے، تو الٹ کیا کرتے تھے۔
ٹھیک،
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تو آپ نے دن کو عرفات کا وقوف فرمایا اور رات کو جو ہے آپ نے مزدلفہ کا وقوف فرمایا،
رات کو مزدلفہ میں گزاری اور مزدلفہ کا وقوف فجر کے وقت
فرمایا۔
جی،
یعنی رات مزدلفہ میں گزاری اور فجر کے وقت میں آپ نے وقوف فرمایا۔
جی،
تفصیل موجود ہے اس کی۔
جی،
تو حج کا ایک تاریخی پس منظر تو موجود ہے۔
ٹھیک،
کہ ایک شخص لاکھوں روپے کا مالک ہے، کیا وہ صرف ایک حصہ ملا لے بہتر ہے اس کے لیے؟
اس کی قربانی کا واجب ادا ہو جائے گا؟
دیکھیں، قربانیاں جو ہیں وہ بروز قیامت سواریاں ہوں گی، یعنی یہ جو نیکی ہے آخرت میں بڑے اچھے طریقے سے کام آئے گی
انشاءاللہ۔
تو اس نیکی کے اندر، چونکہ یہ مالی نیکی ہے، جتنا زیادہ مال اچھے طریقے سے لگایا جائے گا اتنے ہی نفع کی امید ہے
انشاءاللہ،
لیکن بہت سارے پہلو ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ وہ مال کیوں لگا رہا ہے.
صحیح.
تو یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چھوٹا جانور کرنا یا حصہ کرنا اس میں افضل کیا ہے. تو فی زمانہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حصے سے افضل اس کے لیے الگ سے جانور کرنا ہے.
ٹھیک.
چھوٹا جانور بھی کر لیا تب بھی اس کے لیے ایک افضلیت کا پہلو تو آئے گا. اگر وہ ساتھ حصے کرنا چاہتا ہے تو اور زیادہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک زیادہ نیکیوں کا سامان بنے گا. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ کسی تکبر کی بنیاد پر، دکھاوے کی بنیاد پر، شرم کی بنیاد پر کہ میرے پڑوسی نے اتنا بڑا جانور لیا ہے میں بھی لوں، لازمی لینا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
نیت اور دل کی کیفیت پر غور کر لیا جائے. قربانی کرنی ہے رب کی رضا کے لیے.
قربانی ایک فریضہ ہے، اس کی اہمیت، اس کی فادیت، اور اس میں بڑے ہی مطلب کہ شوق و ذوق کے ساتھ، مطلب جانور ایسا ہونا چاہیے جو طبیعت کو پسند بھی آئے.
صحیح.
ایک آدمی ٹھیک ہے بالکل لاگر سا جانور لیا ہے، اسے ہی پسند نہیں آ رہا تو وہ طبیعت پر ہی گراں گزر رہا ہے. اچھا، خوش دلی سے عبادت کی جاتی ہے. ایسا جانور ضرور لے کر آئیں آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ 50 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 10 لاکھ کا جانور لے کر آ رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ غریب بھی ہیں. اگر آپ 50,000 کا جانور بھی قربان کرتے اور بقیہ رقم ان پر خرچ کر دیتے تو آپ کی کیا قلبی کیفیات ہوتی؟ اس پر بھی غور کرنے کی ایک دعوت فکر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قربانیاں ختم کر دی جائیں یا اچھا جانور نہ لایا جائے، ایسا نہیں ہے. لیکن ایک دل کا امتحان ضرور ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اور لوگوں کا خیال بھی رکھتا ہوں یا نہیں، کیونکہ یہاں بھی جو جتنا یہ آگے بڑھے گا نفلی معاملہ ہوگا، اور نفلی معاملات کے اندر جو افضل ہے وہ یہی ہے کہ جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں زیادہ نفلی طور پر صدقات جو ہیں وہ لگائے جائیں.
ٹھیک. ایک اور مجھے بتایا جا رہا ہے، مجھے سب اور لے لیتے ہیں. جی چلائیے.
میرا نام محمد شاہد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال حج کیا تھا تو میں نے اپنی قربانی جو ہے بینک میں جمع کرائی تھی، تو وہاں پہ لاکھوں قربانیاں جو ہیں وہ بینک میں جمع ہوتی ہیں، تو ابھی میں واپس آیا ان کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ قربانی نہیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں.
جی مفتی صاحب،
اصل میں نہیں ہوتی والی بات بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں جو قربانی کا عمل ہے جو آپ دیکھ نہیں رہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کیسا جانور ہے، کیا ہے اور کس وقت ہو رہا ہے، حنفی مذہب میں ترتیب واجب ہے.
ٹھیک.
جو مذہب حنفی کا مفتا بھی قول ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب واجب ہے. اگر آپ کا جانور کامل تھا، شرائط پر پورا اترتا تھا، تو قربانی تو ہو گئی. لیکن اگر وہ قربانی ہوئی ہے آپ کے حلق کرنے کے بعد، تو زیادہ جو کلام ہے وہ وقت پر ہے،
یعنی اس کی ترتیب اور وقت دونوں چیزیں
وقت پر ہے کہ آپ کو جو ٹائم دیا ہے اس وقت وہ قربانی کیسے ہو جائے گی. لاکھوں لاکھ لوگ ہیں، ہزاروں آدمیوں کو 10 بجے کا ٹائم دیا ہوتا ہے.
صحیح.
تو کیسے ممکن ہے کہ 10 بجے قربانی ہو جائے اور آپ نے حلق کر دیا اور فی الواقع پتا چلے کہ وہ بعد میں ہو رہی ہے؟ تو جو ترتیب تھا کہ پہلے دن کی رمی کی جاتی، پھر قربانی ہوتی، پھر آپ حلق کرتے، تو اب یہ احتمال کبھی پایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے قربانی جو ہے بعد میں ہوئی ہو، آپ نے حلق پہلے کر دیا ہو. تو اس لیے محتاط طریقہ یہی ہے کہ دم ایک دے دینا چاہیے،
ایک احتیاطی دم دے دیں. یہ ٹھیک ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ اور مفتی صاحب کی گفتگو، آپ کے سوالات، دل تو یہی چاہتا ہے کہ یہ چلتا رہے اور ہم سنتے رہیں.
نے کیا ابھی ایام حج کی جو مصروفیات تھی،
جی ایام حج کی مصروفیات بھی رہ گئی ہیں ہماری، وہ بھی بیان کرنی تھی. مفتی صاحب سلسلے کا وقت بھی ہمارا، اور چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ اور کلام کر لیا جائے، لیکن چونکہ مدنی چینل ہے اور دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، اس کے اپنے ایک اوقات ہوتے ہیں. الحمدللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت
لك والملك لا